بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 فروری 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حشر کے آخری رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة حشر کی آیات ہمارے زیر درس ہیں، آخری رکوع ہے. بیچ میں دو اجتماعات کا ناغہ بھی ہوا ہے. یہ عظیم آیات ہیں، پوری قرآن مجید ہی اللہ کا کلام ہے. ہر آیت اپنی جگہ عظمت کا ایک نشان ہے، لیکن بعض مقامات خصوصی طور پر ان کی اہمیت ہے، جیسے سورہ یاسین کا ایک مقام ہے، سورہ اخلاص کا ایک مقام ہے. یہ رکوع بھی بہت ہی عظمت کا حامل ہے. اس میں قرآن مجید کی عظمت کا بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ آیت اس اعتبار سے نقطۂ عروج کا درجہ رکھتی ہے. عظمت قرآن کے بیان میں جو کلائمیکس ہے وہ یہی آیت ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی عظمت، شخصی عظمت کے حوالے سے اس کی صفات، اس کا بھی اتنا بڑا کلیکشن، اتنا بڑا گلدستہ جو ہے قرآن مجید میں کسی اور جگہ نہیں ہے جو اس رکوع کے اندر ہے. رکوع کی ابتدا جو ہے وہ تقویٰ کی تاکید سے ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اہل ایمان، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. کرنا کیا ہے، تقویٰ کیسے اختیار کرنا ہے؟ یہ بات بہت دفعہ آئی ہے، پھر بھی مجھ سے ایک سوال کیا گیا تو میں عرض کر چکا ہوں بہت واضح طور پر کہ ہر گناہ سے بچنا، ہر حرام سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس عمل کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان خاص طرح کا لبادہ اوڑھ کر اور بڑی سی تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائے، بلکہ اس کا تعلق اصل میں دل سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ ہاہنا. دل میں تقویٰ ہوگا، خدا خوفی ہوگی، احساس ہوگا کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. ہر عمل کا، اس دنیا میں کیے گئے ہوئے ہر کام کا مجھے حساب دینا ہے. اس احساس کے تحت، یہ دل میں یہ احساس ہوگا تو انسان گناہ سے بچے، حرام سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے. اس عمل کا نام تقویٰ ہے، اس روش کا نام تقویٰ ہے. اور یہ پھر میں عرض کر دوں کہ یہ صرف مولویوں کے لیے لازم نہیں کیا گیا کہ وہ ذرا گناہوں سے بچیں اور حرام سے بچیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں. یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے. اس تقویٰ کے جو بھی تقاضے ہیں وہ ادا کرنے ہر مسلمان کے ذمے. لباس کے حوالے سے بھی یہ جان لیجیے، ٹھیک ہے بہت ایک معین لباس پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن پراپر ساتر لباس ہونا چاہیے، حدود ہے. اپنے اپنے علاقائی لباس بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ساتر ہوں پراپر طریقے سے، ڈھیلے ڈھالے ہوں. یہ جس طریقے سے ہم پینٹیں پہنتے ہیں اور جینز کی پینٹ، یہ ہرگز ساتر نہیں ہے. جس میں جسم کے جو بھی ہیں اعضاء ہیں ان کے جو ہے وہ واضح نہ ہوتے ہوں، بالکل کور ہوتا ہو، لباس تو وہ ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے معاف ہے اور بزنس مین کے لیے معاف ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ساتر، پراپر ساتر لباس کا اہتمام کرے. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے. چنانچہ اسی طریقے سے بود و باش کے معاملے میں گناہ سے، حرام سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ایمان کا منطقی نتیجہ بھی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے والد صاحب کو بڑی عزت کرتا ہوں، میرے دل میں ان کی بڑی محبت ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہوں کہ وہ والد کے ہر حکم کو جو ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہے، پرواہی اسے کوئی نہیں ہے، کیا کہیں گے اس کے بعد؟ کیا واقعی وہ اپنے والد کا احترام کر رہا ہے؟ اس کے دل میں محبت ہے؟ جھوٹ، دوسروں کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، اس کا طرز عمل بتا رہا ہے. ہم اللہ کو اپنا رب مانیں، حاکم، مالک، خالق، حقیقی آقا ہے ہمارا، ہم اس کے حقیقی بندے ہیں، غلام ہیں. یہ اقرار کرنے کے بعد، اللہ کو رب ماننے کے بعد، اور پھر ہم اس کے احکامات کو پاؤں تلے رون دیں، اس کی دی ہوئی ہدایات کو پیٹھ کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیں، اور پھر یہ کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بہت پکے وہ ہیں، اللہ اور رسول کی محبت کرنے والے ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹا دعویٰ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کا منطقی لازمی نتیجہ ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کامل. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، سورہ انفال کی شروع میں فرمایا. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، اگر تم واقعی مومن ہو. تو یہ تو بالکل لاجیکل تقاضا ہے، عقل عام اس بات کو، اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہاں جب اللہ کو رب مان لیا تو کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے کسی وقت، کسی عمل، کسی اللہ کے دیے ہوئے تقاضے، کسی دینی تقاضے، اس کی ادائیگی میں کبھی کسی وقت کوئی کوتاہی ہو گئی، اس کا امکان موجود ہے. لیکن صریحاً اس رستے کو چھوڑ کر اور نفسانی خواہشات کے رستے پر چڑھنا، یہ تو ڈٹائی کی انتہا ہے. کبھی کوتاہی ہو گئی اور اس پر ندامت کے ساتھ فوراً استغفار کیا، اللہ کو یہ بہت پسند ہے. سچی توبہ کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ میں معاف کر دوں گا، وعدہ ہے، بڑے سے بڑا. توبہ سچی کرو، اور سچی توبہ کے تقاضے، پھر اس گناہ کو چھوڑو گی. تو یہ تقویٰ ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود کوشش شعوری کرنی ہوگی. ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو فلاں مرض ہے اور یہ چیزیں آپ کے لیے جو ہے مضر ہیں، اب آپ شعوری طور پر ان سے کوشش کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی بہتری کے لیے. اور جب اللہ بتا رہا ہے کہ اگر اس رستے پر نہیں چلو گے اور اللہ کے احکامات کو توڑو گے تو انجام کیا ہے، فاسقوں کا انجام کیا ہے آخرت میں، گناہگاروں کا انجام کیا ہے، مجرموں کا انجام کیا ہے، جتنا یقین گہرا ہوگا اتنا ہی پھر انسان بچے گا، اور اسے بچنا چاہیے، کوشش اسے کرنی ہے. اور اس میں بھی وہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ پروردگار تو مجھے زیادہ سے زیادہ توفیق دے، تو اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، لیکن خود اللہ کے ساتھ انسان مخلص ہو. تو اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ بات بھی آئی ہے سورہ آل عمران میں، اتنا تقوی اختیار کرو کہ اللہ کا حق تقوی ادا ہو جائے. گویا ہر لمحہ کوشش ہو کہ کوئی ایک لمحہ بھی گناہ میں، معصیت میں، نافرمانی میں بسر نہ ہو. تقاضا مجھ سے اور آپ سے یہ ہے رب، اس آیت میں دو مرتبہ آ گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ خیال کرے، اس بات کا جائزہ لیتا رہے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. تمہیں بڑی فکر ہے کل کی، مستقبل کی، اپنے اور اولاد کے حوالے سے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کل کا اور مستقبل کا مطلب کیا ہے. تم آخرت کو ایمان کے دعوے دار ہو، پھر بھی تمہیں نہیں معلوم، پھر بھی دنیا کو ہی سمجھتے ہو کہ یہ مستقبل ہے، یہ فیوچر ہے، یہ کل ہے. یہ سب سے بڑا دھوکا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. ہم سب کچھ جان کر مان کر بھی عملاً دنیا ہی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں. رویہ ہمارا یہ بتا رہا ہوتا ہے. تب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. اس وقت کے مسئلے ہیں اصل مسئلے، آخرت دیکھی جائے گی. تو ہمیں کہا گیا نہیں، دیکھو کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، وہ ہے اصل فیوچر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، گناہوں سے، حرام سے، نافرمانی سے بچتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے، حساب ہوگا، حساب لیا جائے گا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں اپنی ہی ذات سے غافل کر دیا. پہلے بھی تھے لوگ، اس سے پہلے مثالیں موجود ہیں، یہود کی، نصارہ کی، ان کے پاس بھی ہدایت آئی تھی، رسول آئے تھے، کتابیں بھیجی ہیں اللہ نے، لیکن وہ پٹری سے اتر گئے. جو پیغام آیا تھا آسمان سے وحی کے ذریعے سے، اس کو نظر انداز کر دیا، دنیا داری میں پڑ گئے، اللہ کو بھلا دیا، دین کے تقاضوں کو بھلا دیا، اللہ نے بھی انہیں ان کے نفع نقصان سے غافل کر دیا. اب وہ اندھے بہرے ہو کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخرت کو مانتے اور جانتے بھی ہیں، پھر بھی آخرت کا کوئی خیال نہیں کر رہے، اپنا مستقبل خود برباد کر رہے ہیں. یہ ہے وہ ہوا جو یہود کے ساتھ بھی ہوا اور نصارہ کے ساتھ بھی ہوا. آسمانی ہدایت آئی تھی، شریعت آئی تھی، اس کو نظر انداز کرتے چلے گئے. اور اب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جو یہود، جو انبیاء کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، صحیح معنی میں سب کے سب سید زادے ہیں ہمارے اپنے جو ہے زبان کے محاورے کے حوالے سے، وہ آج مغضوب علیہم ہیں، اللہ کے غضب کا شکار ہے. اور یہ اس سے بڑی جو ہے ہیوملٹی اور کوئی نہیں ہو سکتی انسان کے لیے کہ وہ مغضوب علیہم قرار پائے اللہ کی طرف سے، راندہ درگاہ. اسی طرح نصارہ کا معاملہ بھی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ بریکٹڈ ہو چکے. تو کہیں تم بھی ایسے نہ ہو جانا. تو نہ تو یہود کی مینٹیلٹی کیا ہو گئی، مانتے بھی ہیں آخرت کو، وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے مسلمان ہیں، اصل مسلمان تو ہم ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن مینٹیلٹی کیا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، دنیا کی زندگی کے سب سے زیادہ حریص یہ لوگ ہیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کی عمر جو ہے ہزار برس ہو جائے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہماری بھی کیفیت یہی نہیں ہے، یہی پر نہیں کھڑے ہوئے، دنیا 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 کی فکر، کل کا پتہ نہیں ہے، اچانک پیشی ہو جانی ہے ایک دن. تو یہ ہے. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اسی آیت کے حوالے سے علامہ اقبال نے اپنا فلسفہ خودی جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے، انہوں نے خود اس کو ماخذ بتایا اس آیت کو. اپنی خودی پہچان و غافل افغان، ویسے تو اقبال کی نظر میں تو یہ ہے، لیکن اصل میں پیغام ان کا یہ ہے کہ اپنی خودی پہچان و غافل انسان، تیرا مقام مرتبہ کیا ہے، تجھے اللہ نے فرشتے سے بہتر بنایا تھا، تو اپنے آپ کو ایکویٹ کر رہا ہے حیوانوں کے ساتھ، بندروں کے ساتھ اور شمپینزیز کے ساتھ، اور اپنے لیے جو اخلاقی قوانین ہیں وہ بھی وہیں سے ڈرائیو کیے جا رہے ہیں، ان سے اخذ کیے جا رہے ہیں. پستی کی انتہا ایک طرف، ترقی کی انتہا یہ ہے سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی، کہ وہ جو اقبال نے کہا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہاں کہاں انسان کی رسائی ہو گئی، کہاں تک پہنچ گیا ہے. لیکن اپنی ذہنی پستی کہ اپنے آپ کو وہ حیوان سمجھ رہا ہے، ایک ذرا تھوڑا سا ترقی یافتہ حیوان بندر کے مقابلے میں اور چمپینزیز کے مقابلے میں، ایکویٹ وہاں سے کر رہا ہے. وہ اس کے اندر جو اللہ نے ایک شے پھونکی ہوئی ہے اس سے اتنا غافل ہے، اپنی عظمت سے غافل ہے. اولئک هم الفاسقون، اور جو اپنی عظمت سے غافل ہو جائیں پھر وہی ہیں جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، پھر وہ حیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اب فرمایا برابر نہیں ہے وہ لوگ کے جو آگ والے ہیں اور وہ کے جو جنت والے ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب جنت جو ہیں جنت والے وہی ہیں کامیاب بامراد ہونے والے. اب پیچھے سے آپ جوڑیں گے تو کیا ہے، جو تقویٰ کی زندگی گزارے گا اور جس نے اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچان لیا وہ تو ہوں گے اصحاب جنت، اور جو اس مقام تک نہیں پہنچ سکے وہ اصحاب النار. یہ ہے وہ چیز جس سے خوف اور لذہ کاری ہوتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی، حساب ہونا ہے مجھ سے، کاش کہ میں ایک درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا کہ جس کا حساب نہیں ہے، جس کی آنکھ کھل جائے وہ اس طریقے سے ڈرتا ہے. یہ ہے احساس تقویٰ، اللہ کا خوف. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید خوف ہو کہ کوئی ایسی مجھ سے خطا نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میری عاقبت نہ برباد ہو جائے. بالکل ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی وہ ماحول ہے کہ ہم ایک جو بھی شریف النفس انسان ہوگا وہ اپنے والد کے حوالے سے اس کی خواہش ہوگی کہ کوئی ایسا نہ مجھ سے حرکت ہو جائے کہ میرا والد مجھ سے ناراض ہو جائے، اسے ناراض نہ کر بیٹھوں. والدین کے حوالے سے ایک شریف النفس انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، سلیم التبع شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے. محبت شدید ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے اندیشہ کہ کسی وقت میری کسی حرکت سے وہ ناراض نہ ہو جائے. یہی معاملہ اس رب کے ساتھ بھی، چنانچہ اس سے شدید محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں اللہ سے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل محبت شے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ذات وہ ہے کہ جس کے ہم پلہ ہم نظیر کوئی نہیں، اس کے احسانات اب یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، لیکن ایمان کا اصل مقام وہی ہے، اور ایمان اگر ترقی کرے گا تو یہ مقام آئے گا کہ انسان کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر محبت وہ اپنے اللہ تعالی سے محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ راسخ ہوگی. چنانچہ اب یہ جو دو افراد ہیں، ایک وہ ہے جو اپنی خودی سے بھی غافل ہے، اپنی عظمت سے بھی غافل ہے اور اللہ سے بھی غافل ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو تقویٰ کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کا فرما بردار ہے. اب آگے تقسیم ہو جائے گی، دنیا میں تو سب برابر ہیں، یہ تو کمرہ امتحان ہے، سب کو موقع دیا گیا، ٹھیک ہے. اما شاکر ہوں اما کفورا، چاہو تو اللہ کے شکر گزار بن کر رہو، چاہے اس کی ناشکری کرو، ناقدری کرو، اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اسی کے ساتھ شرک کرو، اسی کی توہین کرو، موقع ہے ٹھیک ہے کرو، اس کا ظرف بہت بڑا ہے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں نکل سکتا، اس نے ہر ایک کو چھوٹ دی، انجام کیا ہوگا. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، پھر وہاں تو دو ہی انجام ہیں، وَإِنَّا لَجَنَّةُ نَبَدَا وَلَنَارُ نَبَدَا، کامیاب لوگوں کے لیے جنت ہے اور ناکاموں کے لیے جہنم، اور یہ ہرگز برابر نہیں ہے. کہا تو یہی ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ پولز اپارٹ کا جو ہم ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بہت چھوٹا ہے. دو ایکسٹریمز انتہا درجے کی سخت ترین عذاب مسلسل سخت ترین اور اعلیٰ ترین نعمتیں جن کا تم تصور نہیں کر سکتے وہ بھی ابدی. یہ ہے دو انجام. کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انسان جو ہے اس معاملے میں اپنے اصل عاقبت کو آخرت کو اپنے مستقبل کو فراموش کر کے اور دنیا میں مگن رہ کر اور اس آخرت کے خسارے کو برداشت کر سکتا ہے؟ وہ اس کا رسک لے سکتا ہے؟ از دیٹ افورڈیبل؟ اصحاب الجنت هم الفائزون. جان لو کہ جنت والے وہی ہیں جو اصل میں بامراد ہوں گے کامیاب ہونے والے. قرآن مجید میں بہت جگہوں پر یہ آتا ہے ذالک هو الفوز العظیم, لیکن کب آتا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد. یہ ہے اصل کامیابی. تم دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے پھر رہے ہو, ساری صلاحیتیں وہاں لگ رہی ہیں, سب اوقات وہاں خرچ ہو رہے ہیں, پرواہ نہیں آخرت کی. کامیاب کون ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. صاف صاف سن لو, جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا وہ ہے کامیاب. ہم کامیابی اور ناکامی کو دنیاوی پیمانوں سے ناپتے ہیں, لیکن دنیا کی اس کامیابی اور ناکامی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو امتحان کی شکلیں ہیں جن سے انسان گزر رہا ہے. وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے دنیا میں کبھی کوئی رنج نہیں دیکھا, زیادہ سے زیادہ آسائشیں راحتیں ساری زندگی, پوری نوع انسانی میں سے ایک ایسے شخص کو چنا جائے گا, پک کیا جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں دونوں طرح کے لوگ ہیں, بلکہ غم اور تکلیف اس سے تو مفر نہیں ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لیکن کچھ ایکسیپشن ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کی تو ساری زندگی بڑی ہی راحت اور چین میں گزری ہے. اب ایسے لوگوں میں بھی جس کی سب سے زیادہ راحت اور چین میں گزری ہوگی پوری نوع انسانی میں سے, یہ 7 ارب تو اس وقت ہیں اور اس سے زیادہ نیچے ہیں. اب یہ تقریباً نو انسانی کی تعداد کتنی ہوگی؟ حشر کے میدان میں کتنے اکٹھے ہوں گے؟ وہ 20 ارب ہوں گے کہ 50 ارب ہوں گے؟ ان میں سے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ راحت اور آسانی اور سکون دیکھا اس کو پک کیا جائے گا. ایک لہجے کے لیے جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی ساری زندگی میں راحت اور آسانی اور آسائش کا کوئی لمحہ گزارا ہے؟ کہے گا خدا کی قسم کبھی نہیں. یہ ہے اس دنیا کی جو سہولتیں جن کو ہم ڈھونڈتے ہیں اس کی اصل حقیقت. سہولتیں ملنی وہی ہیں جو اللہ نے مقدر کی ہیں, لیکن ہمارا اصل تو دیکھنا یہ کہ ہمارا پرسویشن کدھر کو ہے, ہم کس کھوج میں ہیں, کس تلاش میں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة, اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ہرگز برابر نہیں ہے. جو فرق وہاں ہوگا وہ تو کسی اور شے میں ہو ہی نہیں سکتا. اصحاب الجنت هم الفائزون, کامیاب صرف وہ ہیں جو جنت میں داخل ہوئے. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اسی کے مقابل حدیث میں فرمایا کہ ایک ایسے شخص کو سلیکٹ کیا جائے گا, اسی 20-25 ارب یا جس اس سے بھی زیادہ ہوں گے میدان حشر میں, جس نے دنیا کی زندگی میں ساری زندگی تکلیف اذیت ہی میں گزارے. اور ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں, ان میں بھی جو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف میں جس نے دنیا کی زندگی گزاری ہے اس کو پک کیا جائے گا, ایک لہجے کے لیے جنت میں داخل کر کے نکالا جائے گا. کیا تم نے اپنی ساری عمر میں ساری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف اور اذیت جو ہے وہ برداشت کی ہے؟ وہ کہے گا خدا کی قسم ہرگز نہیں. یہ ہے ریشو آف پروپورشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا, یہ ہے کہ ہم سمجھیں نہ سمجھیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب صرف وہ ہیں جن کو جنت میں داخلہ مل گیا، بس. دنیا میں وہ چاہے بل گیٹس کے برابر پہنچے ہوئے تھے، بلینئر کلب کے ممبر تھے، اگر آخرت میں ناکام قرار پائے تو ان کی دنیاوی کامیابی صرف اس کی کوئی حیثیت. یہ ہے تصور کامیابی اور ناکامی جو قرآن دیتا ہے. اور یہی اس سے غافل ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اب آپ دیکھیے یہود کیا کر رہے ہیں، یہود کے علماء کو بھی پتا ہے، پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ہٹ، ضد، ہٹ دھرمی، تکبر، حسد آڑے آ رہا. اب اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ انہیں پتا بھی ہے اب انجام ہمارا کیا ہونا ہے، سابقہ کس سے پیش آنا ہے، لیکن وہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے یہ ساری چیزیں کہ آخری قرب قیامت میں کیا ہونے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کیا ہیں، ان کی اپنی ساری تیاریاں اس حوالے سے ہو رہی ہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. خراسان کے علاقے سے لشکر آئیں گے جو مہدی کی حکومت کو اسٹیبلش کریں گے. یہ افغانستان میں جو آئے تھے ایسے نہیں آئے، وہ ساری دنیا کو چڑھا کر لائے تھے، اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ورنہ طالبان کی کیا حیثیت تھی. اسلم بیگ کے مطابق، مرزا اسلم بیگ، طالبان چند ہزار نہتے، ان کے لیے تو امریکہ کا ایک F-16 کافی ہے. یہ ساری دنیا کو چڑھا کے کہاں سے لے آیا، اور ساری دنیا کو اس کا خلاف کیا گیا، پورے عالم اسلام کو بھی ان کا خلاف کر کے پوری کوشش کی گئی ہے کہ یہاں سے اسلامی حکومت اور جہاد کا خاتمہ کر دیا جائے، اس لیے کہ خائف تھے وہ کہ یہیں سے آنی ہے وہ عربوں تو زوال کی انتہا کو چھو رہے ہیں، عرب مدد تو یہاں سے آئے گی، علاج اس کا کرنا ہے. ایسے نہیں وہ آئے تھے، بڑی تیاری سے، بڑی پلاننگ سے. تو بہر کیف یہ ہوتا ہے، یہ انسان کی مت ماری جاتی ہے، اب وہ اللہ سے لڑنے کو تیار ہے. یہی ابلیس کی نفسیات تھی، فرشتوں کے مقام کو پہنچا ہوا، پھر کیا ہوا، ضد اور حسد اور تکبر، آدم کو سجدہ کر دوں، یہ تو مجھ سے بہت گھٹیا ہے، اللہ نے اسے کیچڑ سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. یہ ہے اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ان کی اپنی جو اصل نفع و نقصان ہے اس سے بھی غافل کر دیتا ہے، پھر وہ آنکھیں بند کر کے اس رستے کی طرف بڑھتے ہیں جو بدترین انجام ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود. تو اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب صرف وہ ہیں جن کو جنت میں داخلہ ملے گا. جو جہنم میں چلا گیا، ایک دن کا داخلہ، ایک لہجے کا داخلہ بھی جو ہے وہ انتہائی بڑا قصہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اب آگے قرآن مجید کا تذکرہ ہے، عظمت قرآن کے اعتبار سے یہ آیت قرآن کا ذروہ سنام، کلائمیکس. اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جو تم اس کو دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے جلال سے. عظمت قرآن کا بیان ہو رہا ہے. اس پہاڑ کو اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی جلال اور اس کی ہیبت سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں. یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ کتابیں نہیں، چیزیں دیگرست جو اقبال نے کہا، تم اسے عام کتاب نہ سمجھو، یہ شے ہی کچھ اور ہے. مثل حق پہ نہ ہو ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، یہ قرآن بھی الظاہر بھی ہے اور الباطن بھی ہے، اور زندہ ہو پائندہ ہو گویا تو، زندہ ہو پائندہ جیسے اللہ کی ہستی ہے، یہ اس کا کلام بھی زندہ ہو پائندہ ہے، اور اللہ ہم کلام ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی ہم سے ہم کلامی کرتا ہے، جو صفات اللہ کی ہے وہ اس قرآن کی ہے، ظاہر بات ہے یہ بات اصولی طور پر طے شدہ ہے. کلام کیا ہے؟ یہ متکلم کی صفت ہے. ایک زمانے میں فتنہ خلق قرآن بھی اٹھا دیا گیا تھا، جب مسلمانوں میں یونانی فلسفے کے اثرات آئے تھے عباسی دور میں، تو منطق کے پیمانے پر ہر چیز کو جو ہے پرکھا جانے لگا، دینی معتقدات اور نظریات کو بھی منطق کی جو ہے رندے سے اس کی تراش خراش کرنی شروع کر دی گئی، اسلامی جو ہے ایمانیات کا حلیہ بگاڑنا شروع کیا گیا تھا، بعد میں اصلاح بھی ہوئی. اس خلق قرآن، مانو کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے، لہذا مانو کہ مخلوق ہے. اب جو علماء تھے اور جو اس دین پر چلے آ رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ان تک پہنچا تھا، تو یہ بات تو ہم نے آج پہلی دفعہ سنی ہے، خلق قرآن اور مخلوق ہونا قرآن کا ہم تو نہیں مانتے. لیکن خلیفہ بھی جو ہے اس کا قائل ہو کر اور زبردستی بنوا رہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بعض تو ہمارے عرب ممالک میں تو ان ائمہ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالی عنہ لگا دیتے تھے، انہیں اسی مسئلے پر بہت شدید اذیت دی گئی ہے، مارا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، بے دردی سے قید کیا گیا. بہرحال لیکن پھر علماء نے اس چیز کو معین کر دیا کہ قرآن ہرگز مخلوق نہیں ہے، یہ کلام ہے اللہ کا، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. کلام کے اندر صاحب کلام کی پوری شخصیت جھلک رہی ہوتی ہے، اس کی صفات کی عکاسی ہوتی ہے، اس کے اندر ریفلیکشن ہوتی ہے. جو شخص جس لیول کا ہے وہ چند جملوں میں آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ کس کیلیبر کا آدمی ہے، اس لیے کہ اس کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو عام چیز نہ سمجھو، تمہیں عام کتاب مت سمجھو. اور جو تاثیر خود ذات باری تعالیٰ کی قرآن مجید میں آئی ہے سورہ آراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں، وہی تاثیر اس کے کلام کی یہاں پہ اب بیان ہو گئی. واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے موقع عطا فرما کے میں تجھے دیکھ سکوں. ہم کلامی تو نصیب ہو رہی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے، اور اس کی جو لذت حضرت موسیٰ کو آتی ہوگی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. چنانچہ آگے بڑھ کر ایک فرمائش کر دی، ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی، فرمایا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. شوق بہت تھا حضرت موسیٰ کو، چنانچہ فرمایا ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، سامنے پہاڑ پر نگاہ ڈالو اور اگر وہ برقرار رہ گیا تو پھر شاید تم بھی دیکھ سکو مجھے. فلما تجلى ربه للجبل، جب موسیٰ کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی ہے اپنی ذات کی، ایک تجلی پہاڑ پر، جعلہ دکاً وخر موسیٰ صعقاً، اس تجلی کی جو ہے اس کے ایفیکٹ یہ ہوا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا پھٹ کر، اور موسیٰ جو دور سے دیکھ رہے تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کو آپ سامنے رکھیں اور اس تفسیر کو سامنے رکھیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس پہاڑ اور اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے جلال سے. اس کلام کے اندر وہ تاثیر ہے. تو عظمت قرآن کے اعتبار سے، اور ساتھ ہی فرمایا وہ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، حقیقت کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں. عظمت قرآن کو ایز سچ کوئی نہیں جان سکتا، انسان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس کی سوچ اور فکر کی کہ وہ قرآن مجید کی عظمت کو ایویلیویٹ کر سکے. ہاں اس مثال سے کچھ اندازہ کرنے کی کوشش کرو، کچھ حقیقت کے قریب پہنچو گے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، عظمت بیونڈ ہے تمہارے حواس سے اور تمہاری عقل سے. لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور کریں. دیکھیے یہاں پر وہ بات آ رہی ہے، اب جوڑ لیجئے پچھلی آیت کے ساتھ، جنت تک پہنچانے کے لیے سب سے آسان نسخہ اور اس میں رہنمائی، خود انسان اپنی عظمت کو اور رب کی عظمت کو بھی پہچاننے کے لیے اصل شے یہ قرآن، عظیم ترین تحفہ جو اللہ نے عطا کر دیا. چنانچہ یہ ہے، اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اپنے اسماء حسنا جو ہیں ان کا گلدستہ آ رہا ہے. یہ ہے وہ سورہ حشر کا آخری رکوع، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آئندہ ہوگی. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے، جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے، اتار چڑھاؤ جو آ رہے ہیں، خاص طور پر آج کل سب سے بڑا ایشو تحریک طالبان پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے. تو بہرحال حکومتی کمیٹی جو ہے وہ بھی بڑی مناسب ہے، اور حکومت کی نیک نیتی کا بظاہر اس سے اظہار بھی ہوتا ہے، اور ہم کسی کی نیت پر شک بھی نہیں کرتے. پچھلے دنوں تو مجھے بتایا گیا تھا جب میں وہاں تھا حرمین میں، کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ بس اب فوجی آپریشن شروع ہوا کہ ہوا، گویا وہ جو ہے ہمارا پیمانہ صبر آخری درجے کو تک لبریز ہو چکا تھا. کچھ قیاسات ایسے بتا رہے تھے کہ اب شاید مزید مذاکرات کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں تھوڑی ڈھیل کی گئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. بہرحال دونوں کمیٹیاں جو ہیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے اختیارات سے لا علم ہیں، اور پھر بھی ایک مطالبہ تو مسلسل کیا ہی جا رہا ہے. ایک شبہ بھی ہے کہ یہ بھی ابھی صرف تھوڑا سا وقت گزاری کا معاملہ ہے، اتمام حجت ہے، الٹیمیٹلی کرنا تو آپریشن ہی ہے. بعض کے خیال میں یہ سارا آپریشن کے لیے پورے طریقے سے اپنے آپ کو گویا کہ اس کا حقدار ثابت کرنے کے لیے یہ کچھ جسچرز ہیں، ورنہ حقیقتاً وہ مذاکرات کی کوئی نیت نہیں ہے. بعض لوگ یہ نیت پر شبہ کرتے ہیں، ہم شبہ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب نیک نیتی سے چاہتے ہوں، لیکن ایک بات طے ہے، امریکہ کبھی نہیں چاہتا. وہ اس مسئلے کو حل ہوتا نہیں دیکھ سکتا. یہ پہلے بھی پاکستان پر دباؤ ڈال کر فوجی آپریشن کروایا گیا تھا، پہلی دفعہ جب 2004 میں پرویز مشرف نے، مجھے اس وقت اس کے الفاظ اب بھی یاد ہیں، میں نے کوٹ بھی کیے ہیں کئی دفعہ، کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سب لوگ مخالفت کر رہے تھے کہ یہ ہرگز نہ کرو، بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے والی بات ہے، اس سے مسائل کئی گنا بڑھ جائیں گے، سب سمجھا رہے تھے. لیکن وہ خود مختار مطلق العنان، سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں. بیان اس کا یہ تھا کہ ہم اپنے مفاد میں یہ کر رہے ہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں کر رہے. لیکن اگلا ہی جملہ یہ تھا، اگر ہم نے نہ کیا تو امریکہ خود کرے گا آ کر. یہ بتا رہا ہے کہ اصل تو دباؤ امریکہ کا ہی ہے جس کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی کیا گیا اور اس کے نتائج ہم نے بھگتے ہیں، اور امریکہ نے دباؤ کیوں ڈالا؟ وہ چاہتا یہ تھا ہماری فوج کو کمزور کرنا، ہمارے اندر یہ شورش برپا کر کے ہمیں اوور آل کمزور کرنا. ان کی اصل جو اسٹریٹجی ہے اور ان کے جو مقاصد ہیں اس خطے کے حوالے سے وہ تو ہے ہی، یہ اس میں کوئی شک نہیں. معاشی طور پر وہ پہلے غلام ہمیں بنا چکے ہیں، عسکری طور پر بھی بہت کچھ ہماری فوج انہیں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی وہ بہت کچھ، اگر زرداری آ کر بیٹھا ہمارے سر پر تو این آر او سے کس نے اس کو جو ہے بپتسمہ دلوایا تھا اور پھر یہاں پر بٹھایا تھا، یہ پتا ہے. نواز شریف صاحب اگر آ سکے ہیں اقتدار میں تو ساری یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد ان کو موقع دیا گیا، پہلے عمران خان کا ہوا دکھا دیا گیا تھا کہ آسانی نہیں ہے تمہارے لیے. یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، یہ سب کو حقائق ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بہرحال پاکستان کو انتہائی کمزور کر دینا اور اس کو بس پڑے تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یہ ان کے عزائم ہیں. بالخصوص اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح, اور وہ اس وقت خود کس کے غلام ہیں؟ ایجنڈا اصل میں امریکہ کا نہیں ہے, یہ وہ ہیں کہ جو اس وقت زمین پر ابلیس کے سب سے بڑے نمائندے ہیں, یعنی جیوز, یہودی, اور ساری پلاننگ بھی وہ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چنانچہ وہ تو نہیں چاہیں گے, کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو بہرحال پھر تو کوئی اور آپشن نہیں ہے, آپریشن ہی کرنا پڑے گا. تو دوسری طرف وہ لوگ جو سمجھتے ہیں پاکستان کے حالات کو بھی اور تاریخ سے بھی واقف ہیں کہ فوجی آپریشن سے کبھی کوئی خیر برآمد ہوا اس ملک کے اندر, جو آپ آئندہ خیر کی توقع رکھیں, سوال تو یہ, اس آپشن کو آپ تب استعمال کریں نا کہ ہاں وہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہوں. جب نہیں ہوا ہے تو پھر وہ حل کیسے ہے, وہ اس کا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا علاج ہے؟ مطلب یہ ہے وہ کچھ سوچنے سمجھنے والی باتیں, اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ہم اندھے بہرے ہو کر اور فوجی آپریشن کر گزریں, یہ امریکہ کی خواہش ہے. دوسری طرف ان کا مطالبہ کیا ہے؟ شریعت نافذ کی جائے. اب وہ بات یہاں آ رہی ہے, سوال یہ ہے, اور کچھ باتیں یہ بھی کہنے میں آ رہی ہیں کہ ہاں فاٹا کے علاقے میں نفاذ شریعت کے لیے ان کو موقع دے دیں گے. چلیے بہت بڑا کرم کریں گے آپ اگر ایسا کر لیا, لیکن باقی پاکستان کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا؟ اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کے پاکستان میں ہمیں اتنا اسلام بھی میسر نہیں ہے جتنا اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو انڈیا کے اندر, بھارت کے اندر میسر ہے. حقیقت یہ, تو پھر یہ علیحدگی کاہے کو کی تھی؟ پھر یہ خونی لکیر کیوں کھینچی گئی تھی؟ پھر اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ ہے سب سے بڑا المیا. اور اچھی بات, خوشائند بات ہے کہ آج نوائے وقت میں نے پڑھا ہے کہ جو جماعت اہل سنت پاکستان ہے, جو بریلوی و طبقہ ہم کہتے ہیں, ان کے علماء مرکزی امیر سید مظہر سعید کاظمی اور مرکزی ناظم اعلی ریاض حسین صاحب اور وہ شمار علماء کی طرف سے پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے, مطالبہ آیا. خوشائند بات, سوال یہ ہے کہ کیوں نہ کی جائے؟ کوئی اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس ہے یا اس کی کوئی گنجائش ہے عقلی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے؟ کوئی گنجائش ہے اس کی؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہی بات ہم نے اسلام آباد کے جو سیمینار میں کہی تھی. آپ کو بڑا ڈر لگ رہا ہے طالبان آ جائیں گے اور طالبان پھر اپنی شریعت نافذ کریں گے, تو بھائی آپ ویکوم ہوگا تو پھر یہی ہوگا. آپ نے آج تک شریعت کو نافذ کیوں نہیں کیا؟ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, آئین کی کتنی دفعات ہیں, ہمارے ایوب بیگ صاحب نے پچھلا اداریہ لکھا تھا, نفاذ شریعت کے حوالے سے کتنی اس کے اندر دفعات ہیں جس میں بار بار زور دیا گیا ہے. احترام آئین, احترام آئین, تو سب سے زیادہ تو آئین کی تسدید ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ شریعت نافذ نہیں کر رہے, جو کچھ آئین کہہ رہا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں. آئین تو نہ بھی کہتا, مسلمان ہوتے ہوئے ہم اللہ کی شریعت کو اٹھا کے پھینک دیں تو اللہ سے بغاوت ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے تیرا دیا ہوا نظام, ہمیں تو انگریز کا نظام پسند ہے جو چھوڑ کر گیا تھا, جو حاکم کے طور پر اس نے بنایا تھا محکوموں کے لیے, ہم تو اس کو تقدس دیں گے. سارا سٹرکچر ہمارا پورے کا پورا جو ہے, جو اجتماعی ڈھانچہ ہے, وہ آج بھی اسی کے اوپر بیس کر رہا ہے 62 سال گزرنے کے بعد. بہرحال شریعت کا نفاذ یہ ہماری اولین ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ شریعت نافذ کیوں نہ کی جائے, اس کا کیا جواز ہے کہ آج تک نافذ نہیں کی گئی؟ سوال یہ نہیں ہے کہ شریعت کیوں نافذ کی جائے. بہرحال اگر اس سے یہ چیز برآمد ہوتی ہے اور شریعت کا نفاذ ہوتا ہے, اور یہ اچھی خوشائند بات یہ ہے کہ جماعت اہل سنت پاکستان کے جو ہیں علماء, 150 سے زیادہ علماء کی کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے, تو یہ مطالبہ جو ہے واقعتاً شریعت کو قائم کیا جائے. اور ہمارے پاس تو آئین کے اندر اس کی جو ہے شکلیں موجود ہیں. اسلامی آئیڈیالوجی کونسل جو ہے اس نے بے حساب سفارشات مرتب کی ہے کہ نفاذ شریعت کو کس طریقے سے اس کو پروسیس کرنا ہے اور کیسے وہ قوانین جو غیر اسلامی چل رہے ہیں ہمارے یہاں اداروں کے اندر پورے نظام کے اندر اس کو بدلنا ہے، اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا، وہ سارا ہوم ورک کیا ہوا ہے، لیکن وہ سب کا سب جو ہے کباڑ خانے کی زینت ہے. یہ ہے کہ اس کو نافذ کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر اس سب سے یہ برآمد ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو، شریعت نافذ ہو، تو یقیناً اس میں بہت بڑا خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کے جو بھی مشکلات ہیں اور جو اس کو تھریٹس آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری اہل پاکستان کی مدد فرمائے، دشمنوں کو سازشوں کو ناکام بنائے، اور ہمیں اور ہمارے جو اصحاب اقتدار ہیں انہیں توفیق دے کے جو ملک اسلام کے نام پر بنا اور جہاں 95-96% مسلمان ہیں انہیں ان کا اصل حق یعنی اللہ کا دین اور اس کی شریعت جو ہے وہ یہاں پر نافذ کر کے ان کو یہ حق دیا جائے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.